أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ہماری بحث جو ہے وہ کلام جدید میں شروع ہوئی تھی. کلام جدید کا فرق کیا ہے کلام قدیم کے ساتھ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا تھا. دو نظریے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. ایک یہ کہ بعض ماہرین قائل ہیں کہ کلام جدید ہر اعتبار سے کلام قدیم سے جدا ہے, اس کا موضوع بھی الگ ہے, اس کی روش بھی الگ ہے اور اس کے مسائل بھی الگ ہیں. اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ جس کی اکثریت قائل ہیں اور بندہ اخیر کی بھی تقریباً نظر اسی کے قریب قریب ہی ہے فعلاً, وہ یہ ہے کہ کلام جدید تسلسل ہے علم الکلام کا کہ جو پہلے رائج تھا اور آج بھی رائج ہے. فقط مسائل کا اضافہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض روشوں کا اضافہ ہوا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور بعض موضوعات کا اضافہ ہوا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی وجہ عرض کی تھی کہ اتنی ساری چیزیں اضافہ ہونے کے بعد علم الکلام جدید الگ سے علم کیوں نہیں قرار پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کلام کا جو موضوع تھا وہ عام تھا, اس کی روش جو تھی وہ کشکولی تھی, یعنی مختلف روشوں کا حامل ہے علم کلام, اس کے اندر صلاحیت ہے کہ مختلف روشوں کو اپنانا شروع کر دے, اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو مسائل ہیں تو جتنے بھی اس میں اضافہ کریں اور جو عقیدے کے ساتھ مربوط ہوں وہ علم کلام ہی کہلائیں گے, کیونکہ عقیدہ علم الکلام کے اندر ہی بحث ہوتی ہے, تو لہٰذا وہ علم الکلام ہی کے نام سے علم جو ہے اس کے اندر ہی اس کی ڈسکشن اور بحث ہوگی. تو بہرحال یہ ایک مختصر سی بحث تھی, اور عرض کیا تھا کہ چونکہ ابھی معلوم نہیں ہے ہمارے اردو زبان طبقے کے اندر علم الکلام جو یہ جدید ہے یہ کتنا رائج ہوا ہے, جس کو ماڈرن تھیولوجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اردو میں رائج ہوا ہے یا نہیں ہوا, کتنا رائج ہوا ہے ابھی نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہے. جو تھوڑی بہت سرچ کی ہے نیٹ کے اوپر, مجھے کوئی ایسے دروس نہیں ملے افراد کی طرف سے کہ جنہوں نے کلام جدید کو تدریس کیا ہو اور نیٹ پر اویلیبل ہو اردو زبان کے اندر, کہ آڈیو میں ایک پورا آپ یوں کہہ لیں کہ مجموعہ کلام جدید کی بعض بحثوں کا وہ بیان کیا تھا اور ابھی جو ہے وہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اس کو, اور آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں. ضرورت ہے کلام جدید کو اپنے معاشرے میں طلاب کے لیے, پڑھے لکھے طبقے کے لیے اس کو رائج کرنا. اگر آپ مغرب زمین کے اوپر ماہرین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ابحاث کے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم ان کی کتابوں میں جا کر مطالعہ کریں, تو کیسے مطالعہ کریں, کون سی کتابوں کی طرف رجوع کریں, تو ایک عنوان ہے کہ جس کے تحت یہ ساری بحثیں موجود ہیں جس کو کہا جاتا ہے فلسفہ دین, فلسفی آف ریلیجن. فلسفہ دین کے نام سے مغرب زمین کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ وہ کلام جدید ہی ہے کہ جس کو ہم اسلامی دنیا میں جانتے ہیں. زاویہ نگاہ کا فرق ہے لیکن ابحاث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو آپ کو فلسفہ دین میں ملے گا آپ اپنے کلام جدید میں بھی وہی بحثیں جانیں گے. کلام جدید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا کافی نہیں ہے کہ ہم وہ علم الکلام کہ جو ہمارے مدارس میں رائج ہے, جو کتابیں علماء نے لکھ دی ہیں عقائد کے اوپر, उसी पर इक्तफा करते हुए हम अपने दीन का दिफा करें? क्यों हम इल्म कलाम जदीद के उन्वान से एक अलग दर्स के अंदर शरीक हों, इस पर मुश्तमिल किताबों का मुताला करें, बल्कि जो टाइम हमने यहां देना है वो टाइम हम इल्म कलाम की बाकी किताबों के लिए दे दें? तो जवाब उसका यह है कि इस हद तक बात दुरुस्त है कि जो इस्लामी मबानी हैं, फाउंडेशंस हैं, जो वो सब के सब मबानी आज तक जो इल्म कलाम की किताबें लिखी गई हैं उनके अंदर मौजूद हैं। हमारे अहम तरीन अकीदों पर जो है वो बहसें मौजूद हैं। लिहाजा अगर आप कलाम कदीम, जो कि एक ताबीर चल रही है, मैं इसलिए उसको इस्तेफादा कर रहा हूं, कलाम कदीम से मुराद वही रस्मी किताबें हैं कि जो हमारे मुआशरे में राइज थी, मदारिस में राइज हैं, और उसकी बिना पर जो है वो तदरीस जारी थी या मुतालात जारी थे, वो कलाम कदीम कहलाएंगे। आप अगर उनको पढ़ लेंगे तो जो इस्लाम की बुनियाद है, बुनियादी अकीदे हैं, वो आपके लिए हल है। दलायल आपके पास मौजूद होंगे, आप अपनी हद तक काने कुनिंदा बहसें उसको कर सकते हैं, और मुमकिन है आप बाज जगह पर उसका दिफा भी कर दें। लेकिन अगर हम दूसरी जिहत से देखें तो हमें मालूम होता है कि कलाम कदीम पर इक्तफा कर लेना काफी नहीं है। क्यों? आप देखें कि जैसा कि अर्ज किया कि इल्म कलाम का एक बहुत बड़ा वजीफा जो है वो क्या है, दिफा ए दीन है। इल्म कलाम का एक फलसफा वजूदी ही, जहां तबयीन और इस्तेमबात है वहां पर दिफा भी है। और आप देख लें कि जितनी किताबें भी इल्म कलाम की लिखी गई हैं, हमारे उलमा ने उसके अंदर अपने मुआशरे में मौजूद तमाम शुबहात को जिक्र करके जवाब दिया हुआ है, चाहे वो तौहीद के मुतालिक हो, चाहे वो नबुव्वत के मुतालिक हो, चाहे वो माद के मुतालिक हो, चाहे वो इमामत के मुतालिक हो, वैसे मौजूद हैं। हर मकतबा फिक्र ने उसके मुताबिक जो अपनी राय का इजहार किया है और शुबहात व सवालात का जवाब दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा, चूंकि पहले जो है वो इर्तिबात इतना वसी नहीं था, मगरिब जमीन के ऊपर जो नजरियात सामने आ रहे थे और इस्लाम अपना जो सफर एक तय कर रहा था, मुसलमान जो है वो नजरियात बयान कर रहे थे, आपस में वो कम्युनिकेशन जो है वो मजबूत नहीं था, बहुत ज्यादा इर्तिबात नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल के जो मगरिब जमीन के ऊपर रूनमा यानी सामने आए और उन्होंने अपने मुआशरे में मौजूद अदियान को चैलेंज करना शुरू किया। जैसा कि आप देखें रोनेसांस का जमाना है, वहां से दीन को चैलेंज शुरू हुआ, मुख्तलिफ नजरिए सामने आए। आप आगे चल के देखते हैं तो डार्विन की थ्योरी आ जाती है, उससे आगे चल के देखते हैं तो बिग बैंग की थ्योरी आ जाती है, क्वांटम फिजिक्स जो है वो सामने आ जाती है, और उनके जरिए आकर फिर क्या किया जाता है, दीनी अकायद को रद्द करना शुरू कर दिया जाता है, दीन के ऊपर शुबहात को बयान करना शुरू कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब इल्म कलाम कदीम जो है वो बयान हो रहा था, तदवीन हो रहा था मुख्तलिफ जमानों के अंदर और बहस हो रही थी अकीदों के अंदर, तो जो अकीदे डिस्कस हो रहे थे तो वो एतराजात मालूम नहीं थे हमारे उलमा को, चूंकि इर्तबात नहीं था तो वो उनके जवाबात भी अपनी किताबों में लिख कर नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही ये इर्तबात बढ़ा, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, जब ये तमाम मीडियाज जो हैं वो वजूद में आए और एक दुनिया, क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज की ताबीर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसकी हैसियत इख्तियार कर गई है, अब दुनिया के किसी कोने में भी जो नजरिया निकलता है वो किसी और कोसों दूर मौजूद एक दीन के ऊपर भी वो हिट कर रहा होता है, और जो मुतासिर होते हैं उस नजरिए से, वो अपने मुआशरे के अंदर उस नजरिए के जरिए अपने दीन को या किसी भी दीन को जेर सवाल लेकर आते हैं, और दीन इस्लाम भी इससे खाली नहीं था। जब हमारे मुस्लिम मुफक्किरीन ने मगरिब जमीन का सफर करना शुरू किया, वहां की यूनिवर्सिटीज का जो है वो दौरा शुरू किया और वहां पर तालीम हासिल करना शुरू की, और वहां की जो तालीमी रुश थी और तालीमी जर्क बर्क थी और उनकी जो तरक्की थी उनको देखकर वहां पर मुतासिर हुए, और उन नजरियात के हामिल होकर जब वो अपने मुआशरे के अंदर तशरीफ लेकर आए और वहां पर उन्होंने उन्हीं नजरियात के तनाजुर में दीन का मुतालआ करना शुरू किया, तो बहुत सारे सवालात उनके जहन में आए और वो सवालात उसको हल किए बगैर उन्होंने मुआशरे में डाल दिए एक एतराज के उन्वान से। मसलन डार्विन की थ्योरी को पढ़ के आए, अब डार्विन की थ्योरी जब वो पढ़ के आए, उन्होंने जब आकर इसको दीन के साथ मुकायसा किया, जैसा कि वहां मसीहियत के अंदर मुकायसा हो चुका था, यहूदियत के अंदर मुकायसा हो चुका था, और डार्विन के जरिए वो यहूदियत और मसीहियत के अफकार को रद्द कर चुके थे और कर रहे हैं, तो जब मुस्लिम मुफक्किरीन अपने मुआशरे में वजूद वापस आए, उन्होंने आकर देखा कि यह तो इस्लाम के साथ भी साजगार नहीं है, तो साइंस चूंकि हक है, साइंस के कवायद चूंकि मजबूत हैं, तो लिहाजा हमें क्या करना है, अपने दीन के अंदर तशकीक करनी है, दीनी अकायद जो बयान किए जा रहे हैं उनको रद्द करना है, उनके अंदर तावीलें करनी हैं, और इस किस्म की बात चीजें आई, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल वजूद में आ गए कि जिनका जवाब अगर आप अपनी कदीमी किताबों में जाकर तलाश करना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर एक बच्चे के जहन में, एक जवान के जहन में सवाल आ गया, वो स्कूल में जा रहा था, उसकी निसाबी किताब में शामिल था वो सवाल, वो दानिशगाह या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसकी निसाबी किताबों में शामिल है वो चीजें, वो जब सोचता है दीन के बारे में तो उसको जवाब तो चाहिए। और अगर आपके पास रुजू करते हैं तो आपने कौन सी किताबों की तरफ रुजू करना है कि आपको उन सवालात का जवाब मिल जाए, तो आपके लिए इल्मे कलामे जदीद की किताबों की तरफ रुजू करना है कि जो उलमा ने अभी काम शुरू किया हुआ है और उसके ऊपर मुतअद्दिद किताबें जो हैं वो फारसी और अरबी में वजूद में आ चुकी हैं, अब वहां मुतालआ करेंगे और इन जदीद चैलेंजों का जवाब वहां पर मौजूद है, और खुद रिसर्च करेंगे कि अगर किसी सवाल या किसी अगर किसी जवाब के अंदर कोई कोताही है, कोई कमी है, कोई कमी बेशी है, उसको दूर करने की कोशिश करें, चाहे वो दलील में हो, चाहे वो नतीजे में हो, चाहे उसकी रविश में हो, किसी भी तरीके से हो, उसको दूर करने की कोशिश करें उसमें आके। तो बस इल्मे कलाम जदीद पढ़ना बहुत जरूरी है आज के जमाने के अंदर, इल्मे कलाम कदीम पर इक्तफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसकी तरफ तवज्जो आपको कलाम जदीद पढ़ने से ही हासिल होंगे, और आपने जवान नस्ल को जवाब देना है जाके, तो जवान नस्ल पे अगर काम करना चाह रहे हैं तो आपको कलाम जदीद हतमन व हतमन व हतमन पढ़ना है और उनकी अबहास को हल करके अपने जवानों को पेश करना है, और इस कलाम जदीद को हमने उर्दूदान तबके के अंदर राइज करना है, चाहे वो तर्जमे किताबों के जरिए हो, चाहे वो दुरूस के जरिए हो, चाहे वो आर्टिकल्स के जरिए हो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मैटर मुंतकिल हो उर्दू जबान में, और आज हमारा मुआशरा के जो इल्हाद की तरफ सोची समझी साजिश के तहत लेकर जाया जा रहा है और किसी हद तक जा भी चुका है, उससे आप रोकथाम करेंगे तो कलाम जदीद के साथ करेंगे, इसके अलावा चाराकार नहीं है। फलसफा और कलाम जदीद, ये दो अहम इल्म हैं कि आपने रोशन फिक्री और इल्हाद के मुकाबले के लिए इनको इस्तेमाल करना है, बहुत जरूरी है एक जवान के लिए। हो ये तो था कलाम जदीद क्यों जरूरी है, आपकी खिदमत में उसको अर्ज किया। कलाम जदीद में कौन सी अहम तरीन बहसें होती हैं, मुख्तसर सी फहरिस्त आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूं आपको, ताकि पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे और कौन कौन सी बहसें हमने हल करनी हैं, और फिर उसमें देखेंगे कि अहम तरीन जो बहसें हैं उसको बयान करेंगे, और फिर वक्त हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहसों को भी लेके चलेंगे, वाइला फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आप देखें कि जैसा कि अभी मैंने इशारा भी किया है, सबसे पहला मसला जो है वो क्या है, खुद खुदा का वजूद है। آج کے معاشرے کے اندر اور مخصوصاً 18ویں صدی کے بعد سے لے کر اب تک مختلف کوششیں کی گئی ہیں، مختلف مفکرین سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے وجود خدا پر بحث کی ہے اس لیے تاکہ وجود خدا کا انکار کیا جائے، اور جو دلائل دیے جاتے ہیں علم کلام کے اندر، جو کہ علم کلام قدیم کے نام سے مشہور ہے، وہ مسیحیت بھی ان دلائل کو پڑھتے ہیں، یہودیت بھی انہی دلائل کو پڑھتے ہیں، اور مسلم معاشرے کے اندر بھی وہ برہان جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو جب بیان کیا جاتا رہا تو جب منکرین وجود خدا میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جب تک ان کے بیان کردہ دلائل کو رد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم مومن معاشرے کو مشکوک نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے ایک ایک برہان کو لیا اور اس کے اوپر اشکالات کیے. مثلا آپ برہان نظم بیان کرتے ہیں، برہان نظم کے ساتھ آپ خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، تو متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں انگلش کے اندر اور دنیا کی مختلف زمانوں کے اندر کہ جہاں پر برہان نظم پر اشکالات کیے گئے ہیں. مثلا ڈیوڈ ہیوم جیسے ایک مفکر کہ جس نے بہت زیادہ تاثیر کی ہے مغرب معاشرے کے اوپر، کہ کانٹ جیسا جو فلسفی ہے کہ جو آج دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے فلسفے کے اندر مغرب زمین کے، وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس یقین کی نیند سے، جزم گرائی سے بیدار کرنے والا جو کون ہے؟ ڈیوڈ ہیوم. ڈیوڈ ہیوم نے جو ہے وہ ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے کہ جس کے اندر وہ آ کر ان دلائل کے اوپر بحث کرتا ہے کہ جن کے ذریعے آپ خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں. تو آپ اگر علم کلام قدیم کے دلائل لے کر جاتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں جا کر، بچہ تو آپ کا وہ دلائل سن تو لے گا، لیکن جو وہ سائنس کی کتابوں میں تھیوریاں مختلف پڑھ رہا ہے اور اس کے ذریعے اس کو خدا سے دور کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ کیسے جواب دیں گے؟ مثلا ڈارون کی تھیوری بیان کی جاتی ہے، برہان نظم کے خلاف سب سے بڑی جو تھیوری بیان کی جاتی ہے وہ ڈارون کی تھیوری ہے. تو لہٰذا علم کلام جدید کی سب سے پہلی بحث جو ہے وہ وجود خدا کا اثبات ہے، اور جو اعتراضات برہان اثبات خدا کے اوپر یا براہین اثبات خدا کے اوپر کیے گئے ہیں ان کا جواب دینا ہے. کہ چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، چونکہ بہت وسیع یہ موضوع ہے، ہم یہاں پر مختلف بعض برہانوں کو لیں گے، اس کے اوپر اہم ترین جو اعتراضات ہیں ان کو بیان کر کے آگے بڑھیں گے. اس درس میں کوشش یہی ہے کہ آپ دوستوں کے سامنے اہم ترین بحثوں کو بیان کیا جائے، اور آہستہ آہستہ پھر اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو ان تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے.
یہ موجود خدا کے مختلف براہین ہیں، یہ تو کلام قدیم میں بھی ذکر ہوتی ہے، اس پہ رد اور اس کا جواب، تو یہ کلام جدید پھر اس سے فرق کیا ہوگا؟
جی ہاں، کلام جدید اس وجہ سے وہاں پر آ کر کہتے ہیں، کلام قدیم میں آپ کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی مغرب زمین کے مفکرین ہیں جو منکرین خدا تھے یا ملحدین میں اگر ان کو کہوں، ان کے اعتراضات آپ کو نہیں ملیں گے اس کے جواب. کوئی باب حادیشر اٹھا کے دیکھ لیں، کشف المرار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مثال کے طور پہ جو ہے وہ عقائد امامیہ اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ الطوسی کی کتاب، جو بھی آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نہیں ملتی ہیں چیزیں. ہاں، آج کے زمانے میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں علم کلام قدیم کے اندر، وہ چونکہ اب آشنا ہو چکے ہیں بحثوں سے، اب وہ لے کر آتے ہیں. مثلا محاضرات فی الہیات میں جب برہان نظم کی بحث ہوتی ہے تو وہاں ڈیوڈ ہیوم کے اشکالات کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور جواب دیا جاتا ہے. جی تقریباً، یعنی وہ چونکہ وہ پیٹرن جو ہے وہ کلام قدیم کا ہے، لہٰذا وہ اس کو کلام قدیم کے ضمن میں لے کر آتے ہیں، لیکن جدید اعتراضات کو انہوں نے بیچ میں لے کر آئے ہیں اس میں آ کے. تو لہٰذا یہ چیز ہے. بس پہلی ایک بحث جو ہمیں کرنی ہے وہ الحاد کی بحث ہے، کہ خدا و کے بندے متعال کے وجود کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کی کیا کیفیت رہی ہے، اور اس طریقے سے. ایک اور جو بحث کلام جدید کے اندر بیان کی جاتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے کہ دین کا منشا و سرچشمہ کیا ہے، دین کیسے وجود میں آیا. اس کے اندر مختلف تھیوریاں موجود ہیں. کوئی کہتا ہے دین جو ہے وہ خوف کا نتیجہ ہے، کوئی کہتا ہے دین جو ہے وہ کیا ہے، نفسیاتی مشکلات کی وجہ سے آیا ہے، فرویڈ مثلا جو آپ جا کر دیکھ لیں اس میں. اور اس طریقے سے مثلاً مختلف جو ہے وہ تھیوریاں جو ہیں وہ انہوں نے دی ہوئی ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو رد کریں گے. دین کا انسانی زندگی میں کیا اثر ہے؟ آیا ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جو دین نہ رکھتا ہو؟ دین کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بہترین ہے. آج کل سوال بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو انسان ہیں, انسانیت کی بنیاد پہ ہم سے بحث کریں, یہ دین وین کی باتیں چھوڑیں. اصطلاحیں سنی ہوگی آپ نے. یہ الفاظ بڑے خوبصورت, لیکن اس کے اندر جو پیچھے آئیڈیالوجی چھپی ہوئی ہے, آئیڈیالوجی تقریباً انہی چیزوں کی طرف لے کر آتی ہے کہ جس کے ہم خود بھی قائل نہیں ہوتے, یعنی توجہ نہیں ہوتی ان کی طرف کہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں اس طرح میں. بس ایک ہم نے خود دین کے بارے میں بحث کرنی ہے, دین کی افادیت, دین کا سرچشمہ, دین کی ضرورت. ایک اور اہم بحث جو کلام جدید کے اندر بیان کی جاتی ہے, مغرب زمین کے اندر بہت زیادہ کام اس کے اوپر ہوا ہے, خود وحی کا مسئلہ. مختلف انداز میں وحی کی حقیقت کے اوپر جو ہیں مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ وحی جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ جیسی ایک رسمی سوچ کے مطابق موجود ہے معاشرے میں کہ خدا ہے, خدا جو ہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ ہے, اس کو بھیجتا ہے قلب پیغمبر پر یا خود پیغمبر کی طرف اور وہ پیغام لے کر آتا ہے اور پیغام جو ہے وہ وحی کہلاتی ہے آ کر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وحی جو ہے اس نبی کا اپنا ایک تجربہ ہے جس کو تجربہ دینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پر اگر آپ وحی کی حقیقت زیر سوال چلی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دینی کتاب کی تو کوئی وقت نہیں ہے, تو آپ نے ساری آئیڈیالوجی کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے, آسمانی کتاب سے. تو جب اس کا مبنا ہی انہوں نے خراب کر دیا ہے اور آپ ان سوالات کے اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کیسے اپنے معاشرے میں موجود جوانوں کو قرآن کی طرف راغب کریں گے؟ تو بس ایک اہم ترین بحث جو کلام جدید کے اندر بیان کی جاتی ہے اور بیان کرنی چاہیے وہ ہے خود وحی کی حقیقت کیا ہے. آئے جو تجربہ دینی کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ خود مثلا خاتمیت کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی بحث کی ضرورت ہے. مثلا ڈاکٹر اقبال کا جو ہے وہ ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے خاتمیت کے اندر, اور بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ خاتمیت کا ایک نظریہ دیتے ہیں, تو اس کے اوپر بحث کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ خاتمیت کا کیا معنی ہے. دین و عقل کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ عقل دین کے اندر حجیت رکھتی ہے, اپنا مقام و ارزش رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ آیا عقل کے ہوتے دین کا کوئی کردار ہے یا نہ؟ اگر بشر کی عقل نے تکامل کر دیا ہے تو اب دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ اب آج کے معاشرے کے مفکرین کے ساتھ جا کے بات کرنے جو روشن فکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عقل کی, انسانی عقل نے اتنا تکامل کر لیا ہے, اتنا رشد کر لیا ہے کہ اب یہ خود طے کر سکتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اب اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے. پس دین و عقل کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ عقل اگر حجت ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے, کہاں کہاں پر حجت ہے, کہاں کہاں استفادہ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں استفادہ نہیں کر سکتے ہم؟ دین عقل کے ہوتے ہوئے کیا کردار اپنا انسانی زندگی میں ادا کرتا ہے؟ اسی طریقے سے ایمان اور عقل میں کیا رابطہ ہے؟ ایک بہت بڑی بحث اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جیسا کہ میرا خیال میں نے کسی درس میں جو ہے وہ اشارہ کیا تھا اس کی طرف, مثلا کرکگارڈ کی طرف سے جو ہے وہ ایک نظریہ پہ سامنے آیا ایمان گرائی, ایمان جو ہے وہ مقدم ہے عقل کے اوپر. حتی بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ ایمان جہاں پر موجود ہو وہاں عقل کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اصل ایمان کہتے ہی اسے ہیں جہاں پر عقل نہ ہو، درست ہے؟ تو اب اسلام کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ آیا ایمان اور عقل جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے. اگر جمع ہو سکتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ زندہ جو ہے بحث ہے، آج معاشرے میں موجود ہے. اسی طریقے سے ایک بحث جو بیان کی جاتی ہے، دین اور اخلاق کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ آیا دین مقدم ہے اخلاق پر یا اخلاق مقدم ہے دین پر؟ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اخلاقی مسائل ہیں وہ موجود ہوں، دین کی اس میں ضرورت نہ ہو؟ یعنی اگر دین نہ بھی ہوتا تب بھی بشریت جو ہے اخلاق پر عمل کر رہی ہوتی، اخلاقی مسائل جو ہیں اس کے پابند ہوتے. تو اس اخلاق کی دنیا میں دین کا کیا کردار ہے؟ مثلا آپ جائے گا کانٹ جیسا، جیسے کہا کہ آج کی دنیا میں بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے فلسفے کی دنیا میں، پوری دنیا کو آج بھی اس نے تسخیر کیا ہوا ہے کانٹ نے. اگرچہ کانٹ آج جدید دنیا میں رد ہو رہا ہے، لیکن اہم یہ نہیں ہوتا کہ وہ رد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اہم یہ ہے کہ آج بھی معاشرے کے اندر زندہ ہے وہ، یہ اہمیت کا حامل ہے. اور بیتاج بادشاہ کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بہت سے مفکرین آتے ہیں، ان کا نام تک مٹ جاتا ہے، لیکن کانٹ جب سے وجود میں آیا ہے آج تک یہ صفحے اول میں ہی ہے جب بھی فلسفی بحث ہوتی ہے. تو یہ آ کر کہتا ہے کہ اخلاق مقدم ہے دین کے اوپر. خب آپ کیا کہیں گے اس میں؟ آپ کے تو سارے مفکرین جو ہیں وہ کانٹ کی تھیوری پر بنی ہوئی ساری ایجوکیشن کے سسٹم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے ان بچوں کو کہ جو ان سکولز میں اور ان کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ جو اس کانٹ کی تھیوری کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہوگا اس رابطے کا، دین و اخلاق کا کیا رابطہ ہے، تو تب جا کر آپ یہ جواب جو ہیں وہ دے سکیں گے. جا کر دین و سیاست کا کیا رابطہ ہے، یہ بھی اسی کے اندر بحث ہوتی ہے. یہاں پر پھر حکومت کی بحث آتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک مسئلہ جو ولایت فقیہ کا موجود ہے اور کلامی رنگ رکھتا ہے ایک، اس کو پھر جا کلام جدید میں جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے. ایک اور اہم ترین جو بحث ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اگر فہرست ہو تو پورا 2-3 درس چاہیے ایک مسائل کے اوپر. میں نے فقط آج آشنائی کروانی تھی تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے کون سی اہم بحثیں پڑھنی ہیں کہ جو آپ کو کلام جدید ہی میں ملیں گی آ کر، کہ کلام قدید میں یہ بحثیں موجود نہیں ہیں. ایک بحث ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس سمجھنے کے اصول کیا ہیں؟ میں قرآن کی مثال دے رہا ہوں، والا متن مقدس کہا جاتا ہے جس کو فارسی کی تعبیر میں ہرمونیٹک کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ترجمہ جو ہے وہ علم و تفسیر کے نام سے، اگرچہ وہ تفسیر وہ قرآن والی تفسیر نہیں، لیکن یہ کہ ایک متن کو سمجھنے کے لیے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کے مجموعے کو یہ ہرمونیٹک کہتے ہیں. کہ اگر آپ گوگل میں ہرمونیٹک لکھیں تو اس کا انگلش کا متبادل بھی آ جائے گا، اور انگلش کا کیا تلفظ ہے دقیق، کہ آپ خود جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اس میں آ کے. اہم ترین اور پیچیدہ ترین بحث جو ہے کلام جدید کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اگر آپ نے یہاں پر آ کے حل نہ کیا تو حتیٰ آپ کی جو بھی آسمانی کتاب ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ مسیحیوں کے لیے جو ہے یا یہودیوں کے لیے تورات ہو، انجیل ہو، ان کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے جا کر. تو لہذا خلاصہ اگر ایک جملے میں میں کروں، کلام جدید میں ہر وہ مسئلہ کہ جو دین اسلام کے عقائد اور بنیاد کو ہٹ کرنے کے لیے آتا ہے اس کو بحث کی جاتی ہے. کہ انشاءاللہ اگلے درس سے ہم بحث الحاد کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.